Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah Teala ne Kur'an-ı Kerim mein ye baat irshad farmayi hai aur logon ko is baat ka hukm diya hai ki wo usse mange. Aur Allah kehta hai وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. لوگو تم مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اس لیے امت میں ہمیشہ یہ شعار رہا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ طریقہ سکھایا کہ ہر مشکل میں, ہر مصیبت اور پریشانی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. چنانچہ ہر زمانے میں لوگ اللہ سے مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. اب بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عنایت فرمائی, اور انہوں نے اپنی نسبت اور شادی کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر والا کر دیا. انہوں نے رزق میں وسعت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا, اور انہوں نے اللہ سے ایمان, یقین, یہ ان چیزوں کو مانگا تو اللہ نے یہ چیزیں بھی انہیں عنایت فرمائی. انسان سب سے اچھی چیز اللہ سے کیا مانگ سکتا ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت اور یقین دو چیزیں مانگو, اور سب سے بہتر چیز جو اللہ سے تم مانگتے ہو وہ عافیت اور یقین ہے. اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ تعالی خیریت سے رکھے جان, مال, رشتہ دار, عزیز, شہر, کنبہ, قبیلہ, اپنا محلہ اور اپنا ملک. اللہ تعالی ہر طرف خیریت کی خبر دے, اور اللہ سے اس کی ذات کا یقین مانگنا کہ اللہ اپنے ہونے کا یقین, جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا یقین, گناہ پر سزا ملنے اور نیکی کی قبولیت کا یقین, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے اور وحی کے طریقے کے صحیح ہونے کا یقین عنایت فرما. تو غالباً یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ کوئی آدمی اس سے بہتر چیز اللہ سے طلب نہیں کر سکتا. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اللہ سے یہ چیزیں مانگتے تھے, اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو کمزور تصور نہ کرے, اور آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھنا کہ عرب کو عجم اور عجم کو عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. ہاں, متقی لوگ درجات میں بلند ہیں, وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں, اور جن لوگوں کے پاس ظاہری اسباب اور سامان اور وسائل کی قلت ہے کبھی یہ تصور مت کرنا کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں بھی کوئی کم ہے, اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اگر دنیا میں ان چیزوں سے مشرف نہیں فرمایا تو آخرت میں وہ لوگ کچھ محروم رہیں گے. ایسے لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے عنایت کی ہے, اور ایسے لوگوں کے پاس ایک ماسٹر کی ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے, اور وہ ہے دعا. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من ضعیف, کتنے ہی کمزور, ناتواں, ضعف کی حالت کے لوگ, متضعف, جنہیں لوگوں نے کمزور سمجھ لیا ہے, ذی تمرین, دو کھجوریں ان کے ہاتھ پہ کوئی نہیں رکھتا, لو اقسم علی اللہ, ان کی اللہ کے ہاں اتنی عزت ہے, خدا ان کا اتنا احترام بذات خود کرتا ہے کہ اگر وہ خدا کو کسی چیز کی قسم دے بیٹھے لا برا اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. منہم البراء بن مالک, اور لوگوں حضرت برا بن مالک رحمت اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث تو سنائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی, اس لیے کسی بھی آدمی کے متعلق یہ تصور کرنا کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے اور فقیر ہے, اسے اپنے در سے ہٹا دینا چاہیے, اور اگر یہ دو کھجوریں مانگنے آیا ہے تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری افطار پارٹی کو ڈسٹرب کرے. ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس شخص کو میں اتنا بھی نہیں سمجھا, ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی ویلیو ہو, اور ممکن ہے کہ خدا کو کسی بات پر قسم دے بیٹھے اور اللہ اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے حالات درہم برہم کر دے. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے برا بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کا نام کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ ایک لشکر میں شریک تھے, اور اس میں مشرکین اور مسلمانوں کی جب آپس میں جھڑپ ہوئی تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہم پر کافر غالب آ رہے ہیں, اور قریب تھا کہ یہ اس جنگ کو ہار جاتے, تو یہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا آپ کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ انک لو قسمت علی لو اقسمت علی اللہ الابر, برا آپ ایسے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالی کو کسی چیز کی قسم دے بیٹھے تو خدا آپ کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. فاقسم علی ربک, برا قسم دے پروردگار کو کہ آج پروردگار ہمیں فتح دے دے. میدان جنگ ہے, دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں, کسی بھی طرف پرڑا جھک سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن برا رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کو دیکھا اور پھر بولے اور کہا اقسم علیک یا ربی, اے پروردگار میں تجھے تیری ذات کی قسم دیتا ہوں آج ہمیں رسوا نہ فرما. اور میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا, ایک اللہ کے بندے کی قسم نے پورے میدان کو درہم برہم کر دیا. اللہ کے کتنے ہی ایسے بندے ہیں جو ہماری ناقدری کا شکار ہوتے ہیں, ہم ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے, مگر ان کا مقام اللہ کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ خدا کو کسی چیز کا واسطہ دے دیں, قسم دے دیں, تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا. زیاد نے خط لکھا خلافت کو اور کہا کہ مجھے آپ نے عراق پر حاکم بنایا ہے, پر بصرہ بھی خالی ہے, اور بصرہ بھی مجھے دے دیں. تو اسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ تک یہ اطلاع پہنچی, تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بدعا دی اور انہوں نے کہا پروردگار زیاد کو ہم پہ مسلط نہ فرما. خلافت سے فیصلہ جو بظاہر 100% متوقع تھا کہ بصرہ زیاد کو دے دیا جائے اور عراق کے ساتھ ساتھ وہ بصرہ کا بھی مالک بن جائے, منع کر دیا گیا اور بصرہ اس کے ہاتھ سے چاہتا رہا, یہاں تک کہ یہ زیاد جو تھا یہ اس قدر ظالم شخص تھا کہ اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ لکھا کہ عراق میرے دائیں ہاتھ میں ہے اور بائیں ہاتھ میرا فارغ ہے, اور یہ لکھنا اس کا اس وجہ سے تھا کہ عراق سے بائیں ہاتھ پر حجاز مقدس پڑتا تھا, حرمین شریفین تھے, تو اس نے اس بات کا اشارہ کیا کہ میرے دائیں ہاتھ میں عراق ہے اور بائیں ہاتھ فارغ ہے, تو مجھے حرمین شریفین کی گورنرشپ بھی دے دی جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع پہنچی تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہم انکا ان تجعل فی القتل کفارتا فموتا لابن سمیہ لا قتلا, اے پروردگار قتل جو آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, فموتا لابن سمیہ اللہ سے آپ کو موت دے دے, شہادت کا شرف اس کی قسمت سے مٹا دے. مطلب یہ تھا کہ قبل اس کے کہ جواب یہ آئے کہ اسے عراق کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی گورنرشپ بھی مل گئی ہے یہ مر جائے. زیاد بالکل ٹھیک تھا, بظاہر کوئی چیز نہیں تھی, اور اچانک اس کی انگلی میں ایک دانہ نمودار ہوا اور اطبا نے کہا کہ جناب والا یہ طاعون کا قاصد ہے اور اب طاعون آپ پر آ جائے گا. اور واقعی یہ ہوا کہ طاعون آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بدعا اسے لگ گئی اور نہ اسے بصرہ ملا, نہ حرمین شریفین ملے, نہ خدا کی راہ میں شہادت کے مقام پر فائز ہوا. وہ ایسے ہی مر گیا جیسے بہت سے خدا کے دشمن مرتے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا تھا, لوگوں کو ستاتا تھا, اور اللہ کے اچھے بندوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے. اس لیے اللہ کے ان بندوں کی دعائیں اور انسان کی اپنے لیے دعا, اپنی اولاد کے لیے دعا, اللہ سے عاجزی سے مانگنا, ہاتھ پھیلا دینا اور اللہ سے التجا کرنا, اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی ممکن ہے, اور اللہ جب چاہتا ہے تو اس کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا فرما دیتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مالک کے ہاتھ کو روک سکے, اور اسی سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے. حقیقت میں وہی عطا کرتا ہے, وہی چھین لیتا ہے. جس چیز کو عطا کرنے کا فیصلہ کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا, جس چیز کو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا. کسی بڑے سے بڑے شخص کی بڑائی اس کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتی, اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کی جرت تو کیا تصور بھی کر سکے. مالک کائنات ہے اور کل اشیاء کا مالک ہے, ہر چیز اس نے پیدا کی ہے, جس کو جب چاہے جس وقت چاہے عنایت فرماتا ہے, اور جس کو جس وقت چاہے جب چاہے محروم کر دیتا ہے. اللہ کی ذات حاکم مطلق. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن نافع کو 10,000 آدمی دیے, اور انہوں نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ افریقہ کی فتح ہونی چاہیے اور وہ کیروان تک جا پہنچے. اور ایک جگہ ایسے راستہ آ گیا کہ جنگل میں رات بسر کرنے کے علاوہ اب کچھ باقی نہیں تھا, اور راستے میں ایسا جنگل آ گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بھیڑیوں کی, درندوں کی, شیر اور چیتوں کی آماج گاہ ہے, اور یہاں ایسے ایسے سانپ پائے جاتے ہیں کہ دیکھنے والا دہشت کے مارے مر جائے, اور یہاں پر ایسے ایسے بچھو ہیں کہ انسان کو دم لینے کی مہلت نہیں دیتے. اور پھر عقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اور دعا کے بعد انہوں نے کہا انا نازلون, اے درندو, اے تکلیف دینے والے جانوروں, آج ہمارا رات یہاں گزارنے کا ارادہ ہے, فضعنو, اپنی جگہ چھوڑ دو تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سانپ اور بچھو تیزی سے نکلنا شروع ہوئے اپنے اپنے گھروں سے, اپنی اپنی جگہوں سے, اور انہوں نے اپنے بچوں تک کو اپنے منہ میں پکڑا ہوا تھا, اور وہ سب کے سب چلے گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے اس علاقے میں جہاں یہ فوج اتری. یہ مخلوق اللہ کی ہے, اللہ جب چاہے اپنی مخلوق کو کسی اپنے مقبول بندے کی آواز سنا دے اور اس کی کرامت کے طور پہ اسے قبول فرما لے, اور اللہ تعالی جب چاہے جس جگہ کو چاہے اپنے بندوں کے لیے صاف فرما دے. اس لیے اللہ پر بھروسہ. یہ عقبہ بن نافع یہ وہ آدمی تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی, انہوں نے افریقہ فتح کیا اور انہوں نے مسلمانوں کو لاکھوں مربع میل کا علاقہ دیا ہے, اس کے باوجود کوئی کبر نہیں, کوئی بھی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی بات نہیں جس سے بڑا پن ظاہر ہو. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنگل صاف ہو رہا ہے, ثم قال للناس, پھر یہ لوگوں کی طرف پلٹے اور کنزلو بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے بستر بچھاؤ, اللہ کا نام لے کے اس زمین پہ قیام کرو, تو ایسے اللہ کے بندے جن کی زبان کے چند جملوں سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے کی حالت بدل دے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب فرد گناہ سے بچتا ہے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تھے، اور ابو مسلم خولانی ایک مسلم خراسانی ہے، وہ بنو عباس کا ظالم تھا، اور ایک یہ حجاج ابن یوسف ہے، یہ بنو امیہ کا ظالم تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی اور حجاج ابن یوسف دونوں کی اگر قیامت میں ملاقات ہو گئی اور جتنا خون انہوں نے اپنی زندگیوں میں بہایا ہے اور امن کو جتنا انہوں نے تباہ کیا ہے دونوں نے، کون سا پلڑا کس کا بھاری رہے گا اور کس کا کم رہے گا؟ دونوں اس امت کے ظالموں میں سے تھے، وہ نہیں۔ ایک ابو مسلم خولانی ہے، ایک عورت نے ان پہ الزام لگا دیا، اور قریب تھا کہ لوگ اس معاملے کو اچھالتے اور شہروں اور ملکوں میں افواہ پھیل جاتی۔ انہوں نے اس خاتون کو لوگوں کے سامنے بٹھایا اور کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے، اس سے قسم کھا لی کہ آپ نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو حضرت ابو مسلم رحمت اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور نے بس اتنا کہا کہ پروردگار اگر یہ سچ کہتی ہے تو پروردگار میری آنکھیں چلی جائیں، اور اللہ اگر یہ جھوٹ کہتی ہے تو اللہ اس کی آنکھیں واپس لے لے۔ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ عورت اندھی ہو گئی اور اسے چیخنا اور چلانا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اعتراف کیا اور اس نے کہا ابو مسلم میں نے آپ کو بدنام کرنا تھا، فلاں آدمی نے اتنے پیسے دے دیے تھے اور آپ کی عزت پہ بٹا لگانا تھا کہ کسی طرح لوگوں میں آپ کی شہرت، آپ کا علم، تقویٰ جو پھیل رہا ہے کسی طرح اسے کم کیا جائے، تو میں نے اس لیے آپ پر یہ الزام لگا دیا۔ تو اس کے بعد ابو مسلم رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے۔ اس عورت نے سب کے سامنے کہا کہ اس کی غلطی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹھو۔ لوگ بیٹھے اور ان کا اللہم ان کانت صادقتن، اللہ اگر یہ عورت واقعی دل سے سچی بات کہہ رہی ہے، یعنی صرف زبان سے دھوکا فریب ایسی چیزیں نہیں کر رہی بلکہ دل سے اس نے اپنی خطا کو تسلیم کر لیا ہے، تو فردد الیہا بصرہا، اللہ اس کی بینائی اسے واپس دے دے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اٹھی اور اپنی آنکھوں سے راستہ دیکھتے ہوئے چل کے اپنے محلے کی طرف واپس چلی۔ ایک ہی مجلس میں ایک عورت کا اندھا ہو جانا اور پھر اس عورت کی آنکھوں کا آ جانا، یہ اتنی بڑی کرامت تھی کہ لوگوں نے حضرت ابو مسلم خراسانی رحمت اللہ علیہ کی عزت اور احترام اتنا زیادہ شروع کر دیا کہ ابو مسلم خراسانی رحمت اللہ علیہ شہر سے باہر جنگل کی طرف چلے جاتے تھے، اور جنگل میں جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس آتے تھے، ہم بچے تھے، ہم پہ بڑی شفقت فرماتے تھے اور لوگوں کے ہجوم سے تنگ ہو جاتے تھے، تو ہم نے یہ کیا۔ یہ بعد میں جب بڑے ہو گئے یہ لوگ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اپنے بڑھاپے میں، ہمارے بچپنے میں ہم نے دیکھے جنگل میں، تو ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ عبد اللہ اللہ سے دعا کر دیں یہ ہرن کا بچہ کسی طرح قابو میں آ جائے۔ فدعا اللہ، ہم نے بارہا دیکھا کہ ابو مسلم خولانی نے اللہ سے دعا مانگی، فحبسہ، اور ہرن کا بچہ ایسے رک گیا جیسے اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے ہوں، اور بڑی آسانی سے ہم بچوں نے اسے لے جا کر پکڑ لی، کھیلنے لگے اس سے۔ یہ چیزیں تھیں جو اللہ نے انہیں دی تھی۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ عامر ابن قیس رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ انہوں نے اپنی جوانی اور اپنی طاقت کی شکایت اللہ سے کی، اور انہیں شدید اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ کسی دن اپنی جوانی کے ہاتھوں کسی گناہ میں پڑ جائیں گے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن ہاتھ پھیلا دیے اور انہوں نے کہا کہ ان ینزع شہوت النساء، اللہ یہ جو مجھے خواتین کے متعلق خیالات آتے رہتے ہیں، اللہ ان خیالات سے میرے دل کو پاک کر دے۔ اور وہ کہتے تھے کہ عامر بن قیس رحمت اللہ کی جوانی اتنی پاک تھی کہ پھر اس کے بعد ہم نے انہیں دیکھا، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، مارکیٹ میں، ان کے گھر پہ، ادھر ادھر کوئی مرد آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو اپنی طرف انہیں مائل کر سکے، سب چہروں کی کشش ان کے لیے مٹی کے برابر ہو گئی تھی۔ اور انہوں نے کہا پروردگار میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اب جب تو نے اتنی بڑی چیز تغیر میرے دل میں پیدا کر دی ہے تو اللہ جب نماز پڑھا کروں تو شیطان کے خیالات نہ آیا کریں۔ بس پھر انہوں نے اللہ سے جب یہ دعا مانگی تو اس کے بعد ان کی نماز اور بھی اچھی ہو گئی۔ وہ کہتے تھے اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطانی خیالات یا غلط خیالات یا کوئی بھی خیال اللہ کے علاوہ نماز میں آتا کیسے۔ حالانکہ یہ وہ مقامات ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اپنے نفس پہ قابو پانا درکار ہے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور اس دعا سے ان کی حالت بدل گئی۔ جن چیزوں کا انہیں خدشہ اور خطرہ تھا، جن گناہوں پہ انہیں خطرہ تھا، اللہ نے مکمل طور پہ انہیں ان گناہوں سے محفوظ کر لیا۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، حدیث کی کتابوں میں ہر جگہ آپ کو ان کی روایات ملیں گی۔ اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی لوگوں کو دکھایا اور ان کا اس شخص کا چہرہ دیکھو اور اس کا جسم دیکھو۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ سیاہ ہے اور جسم اس کا گورا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی کو اس کی پارٹی کے لیڈر کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ برسا برس سے تم اسے دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہاری پارٹی کا ایک آدمی ہے، لیکن دیکھو اس کے سیاہ چہرے۔ لوگوں نے حیرت سے سعید رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، ان کا انا ھذا سبھا اولائی، یہ ظالم گالیاں دیتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو اور سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ فناہی تو میں نے اسے منع کیا کہ طلحہ، زبیر اور علی رضی اللہ عنہ کا جو بھی معاملہ تھا وہ جانے تمہیں کیا صورت پیش آ گئی ہے ان معاملات میں دخل دینے کی اور اللہ کے اتنے نیک بندوں کو برا کہنے کی، تو یہ نہیں مانا، حتیٰ کہ اس کی گالیاں حد سے بڑھ گئیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار اس آدمی کو پکڑ لے، اور میں نے اسے کہا ان کنت کاذبا فسود اللہ وجهک، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ جھوٹ ہے اللہ تمہارے چہرے کو سیاہ کر دے۔ جس طرح تم ان تین بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہو، اللہ تمہیں اس کی سزا دے۔ تو فرمایا میں اسے دیکھتا رہا کہ دیکھو اب اللہ کی پکڑ اس پہ کیسے آتی۔ پھر اس کے چہرے پہ ایک دانہ نمودار ہوا، وہ اتنا پھیل گیا کہ فسود وجہ، اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یہ جا کے اپنی پارٹی کے لیڈر کو دکھائے اور اسے بتائے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نیک بندوں کو گالیاں دے گا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے یہ غلط فہمی، اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کبھی کبر کی بنیاد پہ، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بنیاد پہ، اس بنیاد پہ کہ میں لوگوں سے کی نسبت زیادہ خدا کے قریب ہو گیا ہوں، ابھی میں جس کی چاہوں کی نسبت بنا دوں اور بگاڑ دوں۔ اور ایسا شخص اس دھوکے میں مارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کی دعا رد کے اسے ذلت کر کے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد کر کے اسے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ کیسے بندے ہوتے ہیں جنہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ مقام دے دیا ہے، سو کوئی ایسے مقام پر پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ بہت احتیاط کرے اور اپنی زبان سے کسی شخص کے لیے بد دعا نہ دے۔ یہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو مرغ کے بولنے سے اٹھ جاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ مرغ نے آزان دی اور وہ آزان صحیح وقت پہ نہیں تھی۔ اس رات حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد کی ختم ہو گئی، نہیں پڑھ سکے، تو اٹھے تو فجر کی انہوں نے نماز پڑھی، اور ان کا مالہ قطع اللہ صوتا، اس مرغے کو کیا ہو گیا خدا اس کی آواز ختم کرے. اس کے بعد گھر میں اس مرغے نے اذان دینا چھوڑ دی، تو ان کی والدہ نے انہیں بلایا اور کہا، یا بنیا میرے بیٹے سعید، تم اس مقام پہ چلے گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم جیسے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. دیکھو بیٹے، آج کے بعد عمر بھر کسی کو بد دعا نہیں دیتی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں نیکی اور تقویٰ کے ساتھ گزاری تھی، اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ سے پاک رکھا تھا. دعا کی قبولیت اس کے دو پر ہیں، اس کے دو جز ہیں. یہ خاتون کسی سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے یہ کھانا کیسے پکایا، وہ اسے بتاتی ہیں کہ اتنا قیمہ لے لیجئے اور اتنی مرچیں اور فلاں چیز اور فلاں چیز، یہ سارے اجزائے ترکیبی ہیں. اور پھر اس کے بعد ویسا سالن پک جاتا ہے ان اجزائے ترکیبی کے باہمی اختلاط کی وجہ سے. اسی طرح یہ جو دعا قبول ہوتی ہے، حقیقت میں دعا کی قبولیت کے دو فرائض ہیں، دو رکن ہیں، اس کے دو جز ہیں. ایک جز یہ ہے کہ آدمی چھوٹ نہ بولے، اور دوسرا جز یہ ہے کہ کبھی بھی حرام مال نہ کھائے. جو آدمی ان دو چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور اس کا پروردگار اسے رد کر دے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مانگے اور اللہ کی طرف سے اسے دیا نہ جائے. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ آ رہے ہیں، سچے آدمی، ائمہ حدیث کے امام، امام الائمہ. لوگ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں حدیث میں، امیر المومنین فی الحدیث. ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں اپنی ایک شخص کو آتے دیکھا، بہت خوبصورت چہرہ اور بہت اچھا لباس. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عیسائی ہے. تو ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ مرزق الاسلام، اللہ اسے مسلمان کر دے. لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں اس لڑکے کے جی میں کیا آئی، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خاموش مجلس میں بیٹھے رہے. جب اٹھنے لگے تو اس لڑکے نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا میں مسلمان ہوں. اس نے کہا آپ اتنے اچھے ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر لیجیے، اور انہوں نے اسے مسلمان کر لیا. یہ لوگ اپنے کھانے میں احتیاط کرتے تھے، اپنی گفتگو میں احتیاط کرتے تھے، گفتگو میں بھی جھوٹ جیسی حرام چیز شامل نہیں کرتے تھے، اور کھانے میں بھی حرام سے بچتے تھے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی دعا کو رد فرما دے اور اس کی بات نہ سنے؟